تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یقیناً یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے سے رخصت نہیں بلکہ آغاز کربلا ہے، اور اسی عنوان کے تحت آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. عزیزوں، قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں جہاں خداوند تعالی نے ہجرت کا ذکر کیا ہے اور ہجرت کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جس میں خداوند تعالی کہہ رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے وطن سے ان کے دیار سے نکال دیا گیا. کیا کوئی جرم سرزد ہوا تھا؟ کیا کوئی ان سے غلطی اور خطا کا ارتکاب ہو گیا تھا؟ غریب الدیار کیوں کیا گیا؟ وطن سے اور ان کی زمین سے انہیں کیوں نکالا گیا؟ قرآن مجید کہتا بغیر حق، کوئی حق نہیں پہنچتا تھا ان لوگوں کو کہ انہیں نکالیں. الا یقولو، مگر ہاں یہ دشمنان دین، یہ دشمنان مذہب، یہ دشمنان خدا اور شریعت، ان کے نزدیک ان ذوات مقدسہ کا ایک جرم تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. قرآن مجید بیان کر رہا ہے الا یقول ربنا اللہ، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور جس کی قیمت انہیں یہ دینی پڑی. عزیزوں، جب ہم تاریخ ہجرت دیکھتے ہیں، میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی ہجرت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان نبیوں نے بھی ہجرت کی ہے. حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، لوط نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، لیکن ہمارے نبی کے اعلان کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے جس گھرانے کی الگ الگ فرد نے الگ الگ وقت پہ ہجرت کی ہے. تو ایک گھرانہ وہ ہے جو ہجرت کرتا نظر آتا ہے، اور ایک گھرانہ وہ ہے جو اس گھرانے کی ہجرت کا ذمہ دار ہے. کیونکہ اگر میں یہیں سے گفتگو شروع کر دوں کہ کربلا کا واقعہ، عاشورہ، شہادت امام حسین، مدینہ چھوڑنا، مدینے سے مکے آنا، مکے سے کوفے کی راہ پر گامزن ہونا، راہ کا تبدیل کرنا، کربلا پہنچ جانا، شہید ہو جانا، یہ ہجرت ہے. لیکن کیا تاریخ ہجرت امام حسین سے شروع ہوتی ہے اور حضرت امام حسین کی ہجرت کا ذمہ دار یزید ہے؟ بس اتنا میں نے عرض کیا کہ ایک گھرانہ مستقل ہجرت کر رہا ہے اور ایک گھرانہ مستقل ہجرت کا ذمہ دار ہے. جو ہجرت کر رہا ہے اس گھرانے کا نام ہے بنی ہاشم، اور جو ہجرت کا ذمہ دار ہے وہ ظالم گھرانہ ہے بنی امیہ. اور اتنا ہی نہیں، اب جب میں نے ہجرت کی بات چھیڑی دی تو یاد رکھیے گا، چاہے وہ ہجرت مکے سے مدینے کی طرف ہو رہی ہو، نبی کر رہے ہیں، چاہے وہ ہجرت مکے سے حبشہ کی جانب ہو رہی ہو، حضرت جعفر تیار کر رہے ہیں، چاہے وہ ہجرت مولائے کائنات مدینے سے کر رہے ہوں کوفے کی جانب. عزیزوں ہم اتنا جانتے ہیں, کہتے ہیں میرے مولا نے فساد سے دور رہنے کے لیے احترام مدینہ کے لیے ایک مرتبہ مدینے کو چھوڑ دیا, تو یہ کیا ہے؟ سبب ہجرت ہے نا. دو اسباب ہیں مدینے سے کوفے جانے کے, ایک تو احترام مدینہ باقی رہ جائے, کیونکہ احترام مدینہ کی قدر و منزلت کو یہ گھرانہ سمجھتا ہے, لیکن جو لوگ سر اٹھائیں گے وہ اس بات کو قطعی طور پر نہیں سمجھتے. اور دوسری چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کی وہ سیاسی نگاہ تھی, جو امامت کی نگاہ تھی, جس سے آپ نے بتایا کہ اب مدینے میں بیٹھ کر اس اسلامی حکومت کا جو ہے احاطہ نہیں ہو سکتا. امام کہیں سے بیٹھ کر احاطہ کر سکتا ہے, لیکن لوگوں کے لیے روابط آسان ہو جائے. کیونکہ میں اگر اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ نہیں مدینے سے ممکن نہیں تھا اس لیے کوفے گئے, یاد رکھیے گا کوفے جانا علی ابن ابی طالب کی مجبوری نہیں ہے, کوفے جانا امت کی مجبوری ہے, یاد رکھیے گا فرق ہے. یہ بھی ایک ہجرت ہے, اور ایک ہجرت ہے جو ہمارے تیسرے امام کرتے ہیں. لیکن ان تمام ہجرتوں کے پیچھے کون ہے؟ میں نے ایک جملے میں کہہ دیا, ایک گھرانہ. اگر نبی مکے سے مدینے آ رہے ہیں تو اس ہجرت کا ذمہ دار کون ہے؟ کا یزید کا دادا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار حبشہ چلے جاتے ہیں. عزیزو حبشہ آپ اندازہ لگائیں, آپ کہتے ہیں کہ معاویہ کتنا طاقتور ہو گیا تھا, یزید کتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا, مکہ چھوڑنا پڑ گیا, کربلا جانا پڑ گیا, کربلا سے آگے تک اس کی حکومت پہنچ چکی ہے. نہیں عزیزو, یزید کتنا طاقتور ہو چکا تھا, یزید کو طاقتور بنی سفیان پہلے ہی بنا رہا تھا. اندازہ لگائیں, کیونکہ بنی سفیان جو ہے یعنی ابو سفیان, اس نے جو سلسلہ شروع کیا, ابھی حاکم نہیں ہے صرف سردار ہے, لیکن جو اس کے نمائندے ہیں, جو اس کے افراد ہیں, جو اس کے جاسوس ہیں, جو اس کی مدد کرنے والے ہیں, اتنی دور تک نفوذ رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے والد حضرت جعفر طیار کو جو ہے حبشہ کا رخ کرنا پڑتا ہے اپنی مدد کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے. محض اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف جعفر طیار اپنی زندگی بچانے کے لیے گئے, کیونکہ سب سے پہلے افریقہ کے اندر جس خطے میں اسلام کی آواز گونجی ہے وہ حبشہ کی سرزمین ہے, اور یہ حبشہ کی سرزمین ہے, یہ قربانی اور ایثار و ہجرت جعفر طیار کا نتیجہ ہے کہ فضہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتی ہیں, قمبر اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بلال اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اور آپ کبھی کبھی حیرت سے دیکھتے ہیں, ہمارے اور آپ کے ملکوں میں علماء کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عربی زبان کا وہ نفوذ اور انفلوئنس نہیں ہے. لیکن آپ حبشہ کی سرزمین کے اوپر چلے جائیے, جسے ایدیس ابابا یا اس کے آس پاس کے خطے کو کہتے ہیں, وہاں جو لوکل زبان بولی جا رہی اس میں بھی عربی زبان کا زیادہ نفوذ, اور جو مسلمان ہے وہ عربی بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر اسلام یعنی اسلام کے ابتدائی دور کے اندر جو اسلام پہنچا, تو اسلام نہیں پہنچا بلکہ اسلامی کلچر پہنچا, اسلامی ویلیوز پہنچی, اور ویلیوز کب پہنچتی ہیں؟ زبان کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ویلیوز کو, اپنے اقدار کو, اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا زبانیں سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اپنی زبان کو بھول جانا بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے. لہذا اپنی زبانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے, پرزرو کرنا بھی ضروری ہے. ہاں عزیزو, وہاں عربی پہنچی, جعفر طیار پہنچے, جعفر طیار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں تاریخ میں جناب زینب کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں, لیکن آئیے ایک فضیلت کا گوشہ اور بھی بیان کرتا ہوا چلوں. جناب فضیلت کو, جناب زینب کو جو فضیلت ملی ہے شوہر کے حوالے سے, وہ یہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ ہیں جن کی ولادت عالم ہجرت میں ہوئی ہے, اور ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کی, دو ہجرتیں ساتھ کی. دو ہجرتیں ساتھ اس طرح سے کی ہیں کیونکہ جعفر تیار جب واپس مکے آنا چاہتے ہیں تو پتا یہ ہے کہ نبی مدینے کے اندر ہیں، فتح خیبر ادھر ہوتا ہے، تو جعفر تیار مدینے آتے ہیں تو عبداللہ ابن جعفر تیار اور ان کے بابا کو دوہری ہجرتیں ساتھ ملی۔ اگر ایک ہجرت امت مسلمہ کے لیے امتیاز کی بات ہے تو زینب وہ ہے کہ جس کا نانا بھی مہاجر ہے، جس کا بابا بھی مہاجر ہے، جس کا بھائی بھی مہاجر ہے، اور اتنا ہی نے وہ بھی مہاجرہ ہے ہجرت کرنے والوں میں سے، اور شوہر کو دو ہجرتیں حاصل۔ پھر اس کے بعد دیکھیں رسول کو جو مدینہ آنا پڑتا ہے، اس ہجرت کا ذمہ دار یہی ابو سفیان۔ آگے اب بات بڑھتی ہے، اب میرے مولا کو جو ہجرت کرنی پڑی کوفہ کی طرف، تو اس ہجرت کا ذمہ دار ایک بار پھر کون ہوتا ہے؟ ایک بار پھر اسی گھرانے کی فرد ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہے معاویہ۔ لیکن ظلم کا سلسلہ نہیں رکتا ہے، قرآن مجید بار بار بیان کر رہا، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ کہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور اس کی ہجرت کیسی ہو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی جانب ہو اور اللہ کے رسول کی جانب ہو، اور اس کے بعد راستے میں اگر اسے آ کر موت لے لے، یعنی اسے موت آ جائے، موت در کر لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی خدا اور خدا کے رسول کے لیے ہجرت کرے تو اس کا یہ مقام ہے۔ اب یہ بتائیے ہجرت کرنے والا خود رسول ہو تو، ہجرت کرنے والا خود رسول ہو، اور اتنا ہی نہیں خود رسول تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا وہ ہو جو نفس رسول ہو، تیسرا وہ ہو جو روح رسول ہو، چوتھا وہ ہو جو عین رسول ہو، پانچواں وہ ہو جو لسان رسول ہو۔ اندازہ لگائیں، چاہے وہ حسن کی ہجرت ہو، چاہے وہ حسین کی ہجرت ہو، چاہے وہ علی کی ہجرت ہو، چاہے وہ زینب کی ہجرت ہو، یہ تمام ہجرتیں وہ ہیں، فقط وقع اجر ہو اللہ، اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اجر دے دے۔ معبود ان کا اجر تو کیا دے گا، یقیناً تجھ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں، تو نے ان کو بہت اجر دے کر دے رکھا ہے اور اجر دے گا، لیکن سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ قیامت تک ان کے نام کو باقی رکھا جائے۔ فقد وقع اجرہ اللہ، اللہ پر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ کی راہ پر، تیری راہ پر معبود یہ نکلے ہیں، اب تو ان کے نام کو باقی رکھنا، یہ نکلے اس لیے تاکہ تیرا نام باقی رہے۔ نہیں عزیزو، مکے سے مدینے اس لیے آئے ہیں تاکہ مکے میں جو نام الہی لیا جا رہا تھا اب وہ مدینے میں لیا جائے، مدینے سے اس لیے نکلے ہیں تاکہ کوفے میں بھی نام الہی لیا جائے، کوفے سے کربلا اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں بھی نام الہی لیا جائے۔ تو ان کی ہجرتوں کا منشا زندگیوں کا بچانا نہیں ہے، ان کی زندگیاں بچانا نہیں ہے، بلکہ ہجرت کا منشا محض یہ ہے اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر ہجرت کا منشا ہے نام الہی، اگر ہجرت کا منشا ہے ذکر الہی، اگر ہجرت کا منشا ہے قانون الہی، اگر ہجرت کا منشا ہے شریعت الہی، اگر ہجرت کا منشا ہے شریعت، اگر ہجرت کا منشا ہے دین، اگر ہجرت کا مقصد ہے مذہب، اگر ہجرت کا مقصد ہے دفاع، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہجرت کے اندر جان بچانے کا جذبہ نہیں ہے، شہادت سے فرار نہیں ہے۔ کیا حسین جنگ ٹال رہے ہیں، جنگ ٹال لیں؟ نہیں عزیزو، بہت سے اسباب بیان کیے میرے مولا نے، لیکن سب سے بڑا جو سبب ہے، حسین دنیا کو باخبر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، حسینیت بیداری کا نام ہے، حسینیت تحریک کا نام ہے، حسینیت جاگنے کا نام ہے، حسینیت خابیدہ سماعتوں میں ارتعاش پیدا کر دینے کا نام ہے، حسینیت لہو جو منجمد ہو جائے اس میں حرارت اور رمق پیدا کرنے کا نام ہے، حسینیت نام ہے تحریک کا، حسینیت نام ہے فکر کا، حسینیت نام ہے آگہی کا، حسینیت نام ہے بیداری کا، حسینیت نام ہے شعور کا، حسینیت نام ہے اس اکائی کا کہ اگر 72 مل جائیں تو ایک اکائی بن جاتے ہیں، اور اس اکائی کا نام ہے حسینیت۔ حسین نام ہے اس بلندی کا کہ جس کے سامنے ساری بلندیاں پست ہو جاتی ہیں، حسینیت نام ہے اس پیاس کا کہ جس نے دریا کو شکست دے دی، حسینیت نام ہے اس کمزوری اور اس کمزوری کا جو بظاہر دنیا کو دکھائی دیتی ہے لیکن ایسی طاقت ہے کہ ایک مورچہ نہیں جیتا۔ غلط بات کہی شاعر نے جو یہ کہتا ہے کہ وقار خون شہیدہ کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ یزید نہ مورچہ جیتا ہے نہ جنگ جیتا ہے، حسینیت نے، حسین نے مورچہ بھی جیتا ہے، حسین نے جنگ بھی جیتی ہے۔ عزیزو، حسین کی جنگ کی کامیابی ہر برپا ہونے والی مجلس ہے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان ہر پڑھا جانے والا نوحہ ہے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان ہر کہا جانے والا مرثیہ ہے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان ہر یا حسین کی آواز ہے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان ہر سینے پر پڑھنے والا ماتم کا ہاتھ ہے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان یہ ادائے حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ فتح حسینی کے نقارے جو محرم میں بجتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، کبھی یا حسین کی صورت میں، کبھی یا عباس کی صورت میں، کبھی علی اصغر کے جھورے کی صورت میں، کبھی عباس کے علم کی صورت میں، کبھی تازیے کی صورت میں، کبھی تابوت کی صورت میں، اب کہیں سے اگر بدعت کی آواز سنائی دے، اب کہیں سے مخالفت کی آواز سنائی دے، اب اگر کہیں سے کوئی روکنا چاہے تو بھائی اتنا سمجھ لینا یہ آدمی حسین کی کامیابی سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ بازیزو، حسین کی مخالفت حسینی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کہے حسینی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند، کیونکہ حسین اور حسینی تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ حسینی صفوں میں آ کر اگر حسینیت کی مخالفت کرے، بلکہ اتنا سن لیجئے گا، حسینی رنگ کا تو عالم یہ ہے کہ یزیدی لشکر میں چڑھ جاتا ہے تو حرحر علیہ السلام بن جاتا ہے، یہ رنگ تو وہ ہے حسینی۔ ہاں عزیزان گرامی، تو حسین 28 رجب کو نکلے، کہاں سے نکلے؟ مدینے سے نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، آپ یہ دیکھیں کیا تو حدیث کے جملوں کی بازگشت نہیں محسوس ہوتی ہے، حسین و منی وانا من الحسین، اے نبی آپ مکے سے مدینے ہجرت کریں گے، نواسا مدینے سے مکے ہجرت کرے گا، بازگشت ہے نا۔ اچھا، لیکن اسباب کیوں نکلے حسین؟ یزید آخر حسین ہی کی کیوں بیعت چاہ رہا ہے؟ اچھا، کیا یزید کو اپنے باپ کی موت کا کوئی صدمہ ہے؟ 22 رجب کو باپ مرتا ہے، 27 رجب کو تیز گھوڑے سے اس کا قاصد خط لے کر مدینے گورنر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، کیا اتنا لمبا فاصلہ اس سے کہیں زیادہ مختصر عرصے میں طے ہو سکتا ہے؟ بہت ممکن ہے شاید باپ دفن بھی نہ کیا گیا ہو، آپ اندازہ لگائیں۔ حکومت، یہ حکومت کا مرض نیا تو نہیں ہے، اس لیے کیونکہ 49 سال پہلے بھی تو یہی ہوا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ابھی یزید نے جسے کھویا وہ اس کا جسمانی باپ تھا، لیکن اس سے پہلے امت جس کے وجود سے ظاہری طور پر محروم ہوئی تھی وہ روحانی باپ تھا، جو اپنے لیے کہہ رہا تھا انا والی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ کل کے یتیم فکر مسلمانوں نے نبی کے جنازے کو چھوڑا، 60 ہجری کا اقتدار کے نشے میں ڈوبا ہوا یزید اپنے باپ کے جنازے کو بھی بھولا ہوا ہے۔ نہیں عزیزو، ایک چیز ہماری سمجھ میں آئی، جو اہل بیت کا وہ اپنے اہل بیت کا ہی، جو نبی کے گھرانے کا وفادار وہ اپنے گھرانے کا بھی وفادار ہوگا، جو نبی کے گھرانے کا وفادار نہیں وہ اپنے گھر سے بھی وفا نہیں کر سکتا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔